اچھا آگے شرح میں دیکھیے بھائی، قوله مقدمتن، ای هذه مقدمتن بین فیها امور ثلاثتن، رسم المنطق و بیان الحاجة الیه و موضوعه، وهي ماخوذة من مقدمة الجيش، والمراد منها ها هنا إن كان الكتاب عبارة عن الألفاظ والعبارات، طائفة من الكلام قدمت أمام المقصود لارتباط المقصود بها ونفعها فيه، وإن كان عبارة عن المعاني فالمراد من المقدمة طائفة من المعاني يوجب الاطلاع عليها بصيرة في الشروع. اچھا بھائی، آگے سبق دیکھنے سے پہلے، گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ القسم الاول فی المنطق، القسم الاول میں 7 احتمالات ہیں اور منطق کے اندر 5 احتمال ہیں. القسم الاول میں 7 احتمال کون سے؟ یا تو اس سے مراد ہیں نقوش، یا اس سے مراد ہیں الفاظ، یا اس سے مراد ہیں معانی، یا اس سے مراد ہیں نقوش اور الفاظ، یا اس سے مراد ہیں نقوش اور معانی، یا اس سے مراد ہیں الفاظ اور معانی، یا اس سے مراد ہیں تینوں کا مجموعہ، یعنی نقوش، الفاظ اور معانی. تو یہ 7 احتمال ہیں قسم اول میں. اور منطق میں 5 احتمال کون سے؟ نمبر 1 ملکہ یعنی مہارت، نمبر 2 تمام مسائل منطقیہ کا علم، نمبر 3 قدر معتد بھی مسائل منطقیہ کا علم، چوتھا احتمال منطق سے کیا مراد ہے؟ تمام مسائل، تمام مسائل منطقیہ، یا پانچواں احتمال منطق سے مراد ہے قدر معتد بھی مسائل منطقیہ. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ 5 احتمال ہیں منطق میں اور 7 احتمال ہیں قسم اول میں. قسم اول کے ہر احتمال کے ساتھ منطق کے 5 احتمال جوڑیں تو اس طرح 35 صورتیں بن جاتی ہیں، 35 احتمالات یہاں بن جاتے ہیں، کل 35 احتمالات. اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ فی اور المنطق اس کے درمیان میں، یعنی منطق کے لیے مضاف محذوف نکالیں گے فی کے بعد اور المنطق سے پہلے، یہاں ایک لفظ محذوف نکالیں گے جو مضاف ہوگا منطق کی طرف، اور وہ لفظ بیان بھی ہو سکتا ہے، وہ لفظ تحصیل بھی ہو سکتا ہے، اور وہ لفظ حصول بھی ہو سکتا ہے. تو ان 35 احتمالات میں جو احتمال بھی مناسب آپ سمجھیں، ان 3 لفظوں میں سے کوئی بھی لفظ وہاں مضاف نکال سکتے ہیں. تو اب کس صورت میں کون سا مضاف محذوف نکالیں گے، کب تحصیل نکالنا ہے، کب حصول مضاف نکالنا ہے، اور کب بیان، عبارت کیسے بنے گی؟ القسم الاول فی حصول المنطقی، یا القسم الاول فی تحصیل المنطقی، یا القسم الاول فی بیان المنطقی. تو کب تحصیل نکالنا ہے، کب حصول، اور کب بیان. تو اس کے لیے میں نے ذکر کیا تھا کہ میں ایک نقشہ بنوا دوں گا جس سے آپ انشاءاللہ آسانی سے اس کو حل کر لیں گے. تو کاپیاں نکال لیں، وہ نقشہ بنا لیں بھائی کاپی پر. اللہ اللہ، نقشہ بنا لیں بھائی. نقشہ چوڑائی میں بھی کاپی پر بن سکتا ہے، لیکن ذرا چوڑا نقشہ ہے تو اگر لمبائی میں بنا لیں تو زیادہ بہتر بنے گا بھائی، واضح آپ کے لیے لکھنا آسان ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں لمبائی کے رخ میں بنائیں کاپی پر. ایک جدول بنانا ہے، جدول جسے انگریزی میں ٹیبل کہتے ہیں، یعنی ہم نے ایک ٹیبل بنانا ہے. اب ہم نے ایک جدول بنانا ہے، نقشہ بنانا ہے، جس میں یہ 35 احتمالات کو ہم ذکر کریں گے، اور اس میں پھر یہ دیکھیں گے کہاں پر تحصیل کا لفظ نکالنا ہے، کہاں حصول کا لفظ نکالنا ہے، اور کہاں بیان کا لفظ نکالنا ہے. تو کاپی کے صفحے پر ایک بڑا سا ڈبا بنا لیں بھائی، ایک بڑا سا ڈبا بنا لیں کاپی کے چاروں طرف کناروں سے کوئی آدھا آدھا انچ چھوڑ دیں اور باقی ایک ڈبہ بنا لیں بڑا سا، ایک بڑا سا ڈبہ بنا لیں، صفحے کے چاروں کناروں پر ڈبے سے باہر آدھا آدھا انچ جگہ کم از کم چھوڑ دیں. ڈبہ بنا لیا
جی.
ہاں، اور تو ڈبے کے چاروں طرف باہر آدھا آدھا انچ جگہ خالی ہے.
Yes.
اچھا، اب اس ڈبے کو یوں کرو، اس ڈبے کے بالکل درمیان میں اوپر سے نیچے کی طرف ایک لکیر کھینچ کر اس ڈبے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں، دو حصوں میں تقسیم کر دیں. دو حصے بن گئے ڈبے کے، ایک دائیں طرف کا حصہ اور ایک بائیں طرف کا. اچھا، اب دائیں طرف ایک خانہ ہے نا، دائیں خانہ، اس کے اندر دو اور لکیریں اوپر سے نیچے کھینچیں تاکہ تین خانے بن جائیں. دائیں طرف اوپر سے نیچے دو اور لکیریں کھینچیں تو یہ تین خانے بن گئے دائیں طرف. اسی طرح بائیں طرف بھی دو لکیریں اوپر سے نیچے کھینچیں، اس طرف بھی تین خانے بن گئے. نقشہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ تو اب یہ کل کتنے خانے ہو گئے ہمارے پاس؟ صفحے کی چوڑائی میں چھ خانے ہو گئے بھائی، چھ خانے. اب یوں کریں کہ لمبائی میں بھی ہمیں خانے چاہیے، لمبائی میں یوں کرو، لمبائی کے اندر بھی ڈبے کے بالکل درمیان میں دائیں سے بائیں ایک لکیر کھینچ دیں. چوڑائی میں کتنے خانے بن گئے؟
چھ.
اب لمبائی کے اندر بھی ہمیں خانے چاہیے، بالکل درمیان میں دائیں سے بائیں ایک لکیر کھینچ دیں. تو وہ چھ کے چھ خانے دو حصوں میں بٹ گئے، ایک اوپر والا حصہ ہے ان کا، ایک نیچے والا حصہ. اب اوپر والے حصے میں بھی ہمیں چار خانے چاہیے اور نیچے والے حصے میں بھی ہمیں چار خانے چاہیے، تو تین تین لکیریں درمیان میں کھینچ دو. تین لکیریں اوپر والے حصے میں کھینچو دائیں سے بائیں، اسی طرح نیچے والے حصے میں بھی ہمیں چار خانے چاہیے تو تین لکیریں دائیں سے بائیں کھینچ دو. لکیریں کھینچ دی. دیکھیے اب یہ ہمارے سامنے ایک جدول، ایک ٹیبل بن گیا. اس ٹیبل میں چوڑائی کے اندر دائیں سے بائیں کی طرف دیکھیں تو کتنے خانے ہیں؟ چھ. اور اوپر سے نیچے کی طرف اگر آپ خانے گنیں تو آٹھ خانے ہیں. کتنے خانے ہیں؟ آٹھ خانے ہیں. اب ہم لکھنا شروع کرتے ہیں اس میں بھائی. یوں کریں کہ ڈبے کے دائیں طرف جو سب سے اوپر والا پہلا خانہ ہے، اس خانے کے اوپر ڈبے سے باہر القسم الاول لکھ لیں. جو دائیں طرف جو پہلا ڈبہ ہے، اس ڈبے کے اوپر، اس خانے کے اوپر، اس سے باہر لکھنا ہے القسم الاول. بات سمجھ گئے؟ یہ کیا ہے؟ یہ جو پہلا ڈبہ ہے اس کے اندر القسم الاول کے وہ سات احتمالات ہم لکھیں گے. سورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے اوپر ہم نے لکھ دیا کہ یہ القسم الاول کا خانہ ہے، اس کے اندر سات احتمال آئیں گے. کہاں لکھا؟ پہلے ڈبے سے باہر اوپر، اس کے ڈبے کے اندر نہیں لکھنا. ہاں، پھر اس القسم الاول کے نیچے جو پہلا ڈبہ ہے اس کو خالی چھوڑ دیں، اس سے نچلے ڈبے میں لکھیں الالفاظ. ایک خانہ چھوڑ دیا، سب سے اوپر والا، سب سے اوپر، سب سے دائیں طرف والا خانہ خالی چھوڑ دیا اور اس کے نیچے والے خانے میں لکھ دیں الالفاظ. اس کے نیچے لکھ دیں اس سے نچلے خانے میں لکھیں المعانی. اس سے نچلے خانے میں لکھیں النقوش. النقوش اس سے نچلے خانے میں لکھیں الالفاظ والمعانی. اکٹھا لکھیں الالفاظ والمعانی. اسے نچلے خانے میں لکھیں الالفاظ والنقوش. اسے نچلے خانے میں لکھیں المعانی والنقوش. اور اسے نچلے خانے میں تینوں لکھ دیں الالفاظ والمعانی والنقوش. الالفاظ والمعانی والنقوش. الالفاظ والمعانی والنقوش. لکھ لیے بھائی؟ دیکھا یہ ہیں وہ سات احتمالات جو قسم میں ہیں. قسم اول میں. قسم اول کو آپ نے کہاں لکھا؟ سب سے اوپر جدول سے باہر, سب سے پہلے خانے کے اوپر بتلا دیا کہ اس خانے اس کے نیچے جو ہیں وہ سات احتمالات آئیں گے, اور پھر اس کے نیچے ایک خانہ خالی چھوڑ دیا, اور اسے نیچے پھر ایک ایک کر کے وہ سارے سات احتمالات آپ نے لکھ دیے. تو ترتیب آگے پیچھے بھی ہو, یرحمک اللہ, ترتیب آگے پیچھے ہی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی. تو یہ سات احتمالات ہو گئے. اب ہم نے منطق کے پانچ احتمالات لکھنے ہیں. تو پہلا خانہ جس کے اوپر کیا لکھا تھا القسم الاول, اسی پہلے خانے کے دائیں طرف باہر المنطق لکھ لیں. اسی پہلے خانے کے باہر, خانے کے اندر نہیں لکھنا, ڈبے سے باہر لکھنا ہے, دائیں طرف المنطق, دائیں طرف, دائیں طرف. پہلے خانے کے اوپر کیا لکھا؟ القسم الاول. اسی ڈبے کے دائیں طرف باہر المنطق لکھ دیں. تو دیکھا پہلے خانے کے باہر دائیں طرف المنطق لکھا, یہ بتلا رہا ہے کہ اس لکیر میں سیدھے وہ منطق کے پانچ احتمالات ذکر ہوں گے. تو پہلا خانہ تو اسی طرح خالی چھوڑ دیں, اس سے اگلے پہلے خانے میں لکھیں الملکہ. سب سے اوپر والا پہلا خانہ خالی چھوڑ دیں, اس کے ساتھ والے خانے میں جو سب سے اوپر ہے, سب سے اوپر دوسرا خانہ جو ہے دائیں طرف سے, اس میں لکھیں الملکہ. سب سے اوپر دائیں طرف سے جو دوسرا خانہ ہے اس میں کیا لکھا؟ الملکہ. پہلا خانہ خالی ہے, پہلے بھی خالی تھا, وہ اب بھی خالی چھوڑ دیں, الملکہ لکھ لیا. اس سے اگلے خانے میں لکھیں العلم بجميع المسائل. العلم بجميع المسائل. اگلے خانے میں لکھیں العلم بالقدر المعتد به. العلم بالقدر با الف لام قاف دال را بالقدر المعتد به. اگلے خانے میں لکھیں نفس جميع المسائل. نفس جميع المسائل. اور اس سے اگلے خانے میں لکھیں نفس القدر المعتد به. نفس القدر المعتد به. لکھ لیا نفس القدر المعتد به. نقشے کی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے, سب سے پہلے دائیں طرف کے جو خانے ہیں ان میں اوپر سے نیچے کی طرف القسم الاول کے سات احتمالات ہیں. پھر اس کے بعد جو سب سے اوپر کے ڈبے ہیں دائیں سے بائیں طرف, ان میں منطق کے جو پانچ احتمالات ہیں وہ ذکر ہیں. اب دیکھیے بھائی, اب الملکہ کے نیچے آ جائیے. الملکہ کے نیچے جو خانہ ہے, معلوم ہوا منطق کا کون سا احتمال یہاں مراد ہے؟ الملکہ. اور دائیں طرف اس کیا, دائیں طرف کے ڈبے میں کیا ہے؟ الالفاظ. معلوم ہوا القسم الاول سے مراد لے لیے الفاظ, اور منطق سے مراد لے لیا ملکہ. تو عبارت کیا ہو گئی؟ ہاذہ الالفاظ فی ہاذہ الملکہ. یہ الفاظ ہیں اس ملکے کے بارے میں، یعنی منطق میں مہارت کے بارے میں. عبارت سمجھ میں آ رہی ہے؟ متن میں کیا تھی عبارت؟ القسم الاول فی المنطق. تو یہاں الملکہ کے نیچے والا ڈبا، اس میں المنطق سے کیا مراد لیں گے؟ ملکہ. اور قسم اول سے کیا مراد لیں گے؟ اس کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے؟ الالفاظ. تو کیا عبارت بن گئی؟ القسم الاول فی المنطق. وہ متن والی عبارت یاد ہے؟ القسم الاول لگاؤ، کیا لگایا آپ نے؟ الالفاظ. تو ہاذہ الالفاظ، اور فی المنطق، منطق کی جگہ کیا لگا دو؟ ملکہ. ہاذہ الالفاظ فی ہاذہ الملکہ. تو ہم نے قسم اول سے مراد یہ الفاظ، اور منطق سے کیا مراد لیا؟ ملکہ. تو پھر اس صورت میں مضاف محذوف کیا نکالیں گے؟ القسم الاول فی المنطق، منطق سے پہلے مضاف محذوف نکالنا ہے یا نہیں؟
جی.
تو ہم نے منطق سے کیا مراد لیا؟ ملکہ. تو اس صورت میں پھر یاد رکھیے، یہاں حصول کا لفظ مقدر نکالیں گے. تو اس ڈبے میں حصول لکھ لیں، ملکہ کے نیچے جو ڈبا ہے، تو اب جو بھی ڈبا آپ جس ڈبے میں بھی جائیں گے، اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھنا ہے اور اس کے دائیں طرف بھی دیکھنا ہے. اوپر سے کیا پتا چلے گا؟ اوپر سے منطق کا کون سا استعمال لینا ہے، اور دائیں طرف سے کیا پتا چلے گا؟ القسم الاول سے کون سا استعمال مراد لینا ہے. اچھا، اس سے ذرا نچلے ڈبے میں آ جاؤ. یہ ملکے کے نیچے ڈبے میں کیا لکھا؟ حصول. حصول، اسے نچلے ڈبے میں آ جاؤ، حصول کے نیچے والے ڈبے میں. جی، یہاں پر منطق سے کیا مراد ہے؟ وہی اوپر سے نیچے کی طرف ہے نا. تو حصول کے نیچے والا ڈبا سب سے اوپر کیا ہے؟ اس کے اوپر ملکہ. تو منطق سے یہاں ملکہ. اس سارے ڈبے نیچے تک یہ جتنے جائیں گے، ان سب میں منطق سے کون سا استعمال مراد ہوگا؟ ملکہ. لیکن قسم اول کے استعمال ہر لکیر میں بدلتے جائیں گے نیچے کی طرف، کیونکہ دائیں طرف وہ قسم اول آتی جا رہی ہے. کبھی الفاظ آئیں گے، کبھی معانی، کبھی نقوش، کبھی ان میں سے دو آئیں گے، کبھی تینوں آ جائیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم نے پہلی صورت کر رہے ہیں، القسم الاول فی المنطق، قسم اول سے کیا مراد لیے؟ الفاظ. اور منطق سے کیا مراد لیا؟ ملکہ. تو اب کیا لفظ محذوف نکالیں گے؟ حصول کا لفظ محذوف نکالیں گے. تو القسم الاول فی حصول المنطق، اور منطق سے کیا مراد؟ ملکہ. کیونکہ ملکہ حاصل ہوتا ہے، محنت کرو گے تو کیا حاصل ہو جائے گا؟ ملکہ حاصل ہو جائے گا. ملکہ حاصل ہو جائے گا. ملکہ کے نیچے والے ڈبے میں کیا لکھا؟ حصول. اس حصول کے نیچے والے ڈبے میں لکھ دو ایزن، ضاد کے ساتھ، ایزن. ایزن، اب نیچے تک سارے ڈبوں میں ایزن لکھ دو، اس سے نچلے ڈبے میں بھی ایزن، سارے نیچے تک سب ڈبوں میں ایزن لکھ دو. بھائی جلدی جلدی لکھو بھائی. ایزن کا معنی ہے بھی، یعنی یہاں بھی وہی چیز ہے جو اوپر تھی، جو اوپر تھی. اور معلوم ہوا منطق سے جب آپ کیا مراد لیں، سب سے اوپر کیا ہے؟ ملکہ. جب بھی منطق سے ملکہ مراد لیں، تو قسم اول کے اندر چاہے آپ الفاظ مراد لیں تو بھی حصول محذوف نکالنا پڑے گا، آپ چاہے نقوش مراد لیں تو بھی حصول، آپ چاہے معانی مراد لیں پھر بھی حصول، آپ کوئی سے دو مراد لے لیں پھر بھی حصول. تو قسم اول کو جو بھی بنا لیں، لیکن جب آپ نے منطق سے کیا مراد لے لیا؟ ملکہ. تو مضاف کیا محذوف نکالیں گے؟ حصول. القسم الاول فی حصول المنطق فی حصول الملکہ. تو یوں بن گئی عبارت، ہاذہ الالفاظ فی حصول ہاذہ الملکہ. یہ الفاظ ہیں، یہ جو قسم اول ہیں، یہ والے الفاظ ہیں اس ملکے کے حاصل ہونے کے بارے میں، یعنی یہ جو منطق کا ملکہ کیسے حاصل ہوگا. اور پھر اسے نچلے خانے میں کیا ہے؟ معانی. تو عبارت کیا بن گئی؟ منطق سے وہی ملکہ مراد, اور قسم اول سے کیا مراد؟ معانی. القسم الاول فی المنطق هذه المعانی فی حصول هذه الملکہ, یہ الفاظ یہ معانی ہیں اس ملکہ کے حاصل ہونے کے بارے میں, یا ہاذہ النقوش فی حصول ہاذہ الملکہ, یا ہاذہ الالفاظ والنقوش فی حصول ہاذہ الملکہ, یا ہاذہ الالفاظ والمعانی فی حصول ہاذہ الملکہ, یا ہاذہ النقوش والمعانی فی حصول ہاذہ الملکہ. یعنی سب میں حصول محذوف نکالنا پڑے گا. اچھا, ملکہ کے ساتھ والے خانے میں کیا ہے؟ العلم بجميع المسائل, اس کے نچلے خانے میں آ جائیں. معلوم ہوا یہاں منطق کا کون سا احتمال ہے؟ العلم بجميع المسائل. اور قسم اول کا کون سا احتمال ہے؟ الالفاظ. تو قسم اول سے جب الفاظ مراد لیں اور منطق سے علم مراد لیں تو اس صورت میں یاد رکھیے تحصیل محذوف نکالیں گے. تو اس کے نیچے تحصیل لکھ لیں. العلم بجميع المسائل کے نیچے والے ڈبے میں تحصیل لکھ دیں. اس سے اگلے میں کیا ہے؟ العلم بالقدر المعتد به, اس میں بھی لکھیں تحصیل. اس سے اگلے آخری دونوں خانوں میں نفس جميع المسائل, اس کے نیچے لکھیں بیان. اور اس سے اگلے ڈبے میں نفس القدر المعتد به, اس کے نیچے والے ڈبے میں بھی بیان لکھیں. اور نیچے والے سارے ڈبوں میں ایزان آئے گا. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو حاصل کلام آپ سمجھ لو. دیکھو, پھر دیکھو اس نقشے پہ, ذرا پھر نظر ڈالو. القسم الاول سے چاہے الفاظ لو, چاہے معانی, چاہے نقوش, جو بھی مراد لے لو فرق نہیں پڑے گا. لیکن منطق کے سے کیا مراد آپ لیتے ہیں؟ قسم اول میں سات احتمال ہیں, جو بھی احتمال مراد لیں اس سے کوئی فرق نہیں. لیکن منطق کے اندر سے جو آپ احتمال لیتے ہیں مراد, اس احتمال سے وہ مضاف بھی اسی کے مطابق بدل جائے گا. اگر آپ منطق سے کون سا کیا مراد لیتے ہیں؟ ملکہ. تو ملکہ حاصل ہوتا ہے جب انسان کیا کرے, محنت کرے. تو لہذا حصول نکالیں گے. اور عبارت یہ ہو گئی, القسم الاول فی حصول المنطق ای فی حصول هذه الملکہ. اور اگر آپ منطق سے کیا مراد لیں؟ مسائل کا علم, چاہے سارے مسائل کا علم ہو یا قدر معتد بھی مسائل کا علم ہو. تو علم کو حاصل کیا جاتا ہے, علم کی تحصیل ہوتی ہے. تو وہاں کیا نکالیں گے مضاف محذوف؟ تحصیل. القسم الاول فی تحصیل المنطق ای فی تحصیل العلم. فی تحصیل العلم, علم سے جو بھی علم مراد لیں, یوں کر لیں. القسم الاول فی تحصیل علم جميع المسائل, یا القسم الاول فی تحصیل علم القدر المعتد به من المسائل. تو کیونکہ علم کو کیا کیا جاتا ہے؟ حاصل کیا جاتا ہے. تو حاصل کرنے کے لیے کیا بولتے ہیں؟ تحصیل. اور اگر آپ منطق سے مراد نفس مسائل مراد لیتے ہیں, چاہے سارے مسائل مراد لیں یا تھوڑے مسائل مراد لے لیں, قدر معتد بھی مسائل مراد لے لیں, تو مسائل کو بیان کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ بیان کیا جاتا ہے. تو وہاں بیان محذوف نکالیں گے. عبارت کیسے ہو جائے گی؟ القسم الاول فی بیان المنطق, اور منطق کی جگہ پر لیا وہ نفس مسائل. القسم الاول فی بیان نفس جميع المسائل, نفس کے لفظ کو ذرا ختم کر دو. القسم الاول فی بیان جميع المسائل, یا القسم الاول فی بیان القدر المعتد به من المسائل. یہ قسم اول ہے, اس میں تمام مسائل منطق بیان ہوں گے. یا یہ قسم اول ہے, اس میں قدر معتد به مسائل کیا ہوں گے؟ بیان ہوں. تو لہذا قسم اول سے چاہے آپ الفاظ لیں, معانی, نقوش, جو بھی مراد لے لیں, اس سے تو اثر نہیں پڑتا. البتہ منطق سے آپ جو مراد لے رہے ہیں اس سے فرق پڑے گا. تو اگر منطق سے کیا مراد لیں؟ ملکہ. تو پھر کیا نکالیں گے؟ حصول. کیونکہ ملکہ حاصل ہوتا ہے جب کیا کی جائے؟ خوب محنت کی جائے. اور بعضوں نے کہا, بعضوں نے یہاں بھی تحصیل بھی نکالا ہے, کہ ملکہ خوب محنت کرو گے تو ملکہ حاصل کر لو گے، تو انہوں نے تحصول کے بجائے کیا نکالا؟ تحصیل. اسی طرح منطق سے اگر علم مراد لیں، چاہے تمام مسائل کا ہو چاہے قدر معتد بھی، تو پھر اس صورت میں ہم نے کیا نکالا؟
تحصیل،
کہ علم حاصل کیا جاتا ہے. اور بعضوں نے یہاں بھی حصول نکالا، کہ کیا نکال سکتے ہو؟ حصول، کہ علم کوشش کرو گے تو حاصل ہو جائے گا، سیکھو گے تو حاصل ہو جائے گا. اور جبکہ نفس جمیع المسائل یا نفس قدر المعتد بھی میں بیان ہی نکالیں گے، کیونکہ بیان مسائل کو کیا کیا جاتا ہے؟ ملکے کو کیا کیا جاتا ہے؟ ملکہ حاصل ہوتا ہے اور علم حاصل کیا جاتا ہے، اور مسائل کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس کے مطابق آپ مضاف محذوف نکال لیں گے. تو یہ 35 صورتیں اب سمجھ میں آ گئیں اچھی طرح؟ تو یہ بعض کتابوں میں یہ نقشہ بنا بھی ہوا ہے، تو اگر نقشہ کتاب میں پہلے سے ہی بنا ہو آپ اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں، اور ورنہ پھر یہ نقشہ بنا لیجئے اور انشاءاللہ اس سے وہ ساری صورتیں آپ کے سامنے آ جائیں گے. اب آئیے جی آج کے سبق پر، آگے دیکھیے بھائی کتاب پر. قوله مقدمتن ای هذه مقدمتن، مصنف کا قول مقدمہ، ای هذه مقدمتن، شارح اس کے ذریعے ترکیب بتلا رہے ہیں کہ یعنی ای هذه مقدمتن، یعنی هذه مبتدا محذوف ہے اور مقدمتن کو مرفوع پڑھو، کیونکہ یہ اس کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے، تو یہ مبتدا خبر ہیں آپس میں. میں نے یہاں ایک دو ترکیبیں اور بھی ذکر کی تھیں، تو کہتے ہیں ای هذه مقدمت بین فیها امور ثلاثه، کہتے ہیں اس مقدمے کے اندر تین امور بیان کیے گئے ہیں، تین چیزیں بیان کی گئی ہیں. رسم المنطقی، رسم کہتے ہیں تعریف کو، منطق کی تعریف، و بیان الحاجت الیہ، اور منطق کی طرف حاجت کو بیان کیا گیا ہے کہ منطق کی ضرورت کیوں ہے، منطق کی ضرورت کیوں ہے. وہ موضوع ہو، اور اس کے موضوع کو بیان کیا گیا ہے. تو یہ جو مقدمہ ہے اس میں تین چیزیں ذکر کریں گے، کیا؟ منطق کی تعریف، منطق کا موضوع، اور اس کی ضرورت کیوں ہے، یعنی اس کا غرض کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. تو کہتے ہیں وہی ماخوذت من مقدمۃ الجیش، اور یہ لفظ مقدمہ یہ ماخوذ ہے مقدمۃ الجیش سے. کس سے ماخوذ ہے؟ مقدمۃ الجیش سے، جیش لشکر کو کہتے ہیں. یاد رکھیے قدیم زمانے میں لشکر کے پانچ حصے ہوتے تھے عموماً، پانچ حصے بھائی. ایک درمیان والا حصہ اس کو قلب کہتے تھے، قلب جیسے دل ہے، یہ مرکز ہوتا تھا لشکر کا، جس میں بادشاہ وغیرہ اور بڑے سپہ سالار اس کے اندر ہوتے تھے، مرکز ہے. تو اس کو کہتے تھے قلب، قلب الجیش، لشکر کا دل، لشکر کا مرکز. اور جو لشکر کے دائیں طرف کا حصہ ہوتا تھا اس کو میمنہ کہتے تھے، میمنت الجیش. میمنہ یمین سے ہے نا، یمین دائیں کو کہتے ہیں، اور یسار کس کو کہتے ہیں؟ بائیں کو. تو جو بائیں طرف حصہ ہوتا تھا اس کو میسرا کہتے تھے، میسرا، میسرا تل جیش، لشکر کا بائیں حصہ. اور اسی طرح ایک لشکر کا اگلا حصہ ہوتا تھا اس کو مقدمت الجیش کہتے تھے، اور ایک لشکر کا پچھلا حصہ ہوتا تھا اسے ساقہ کہتے تھے، سین الف قاف دو نقطوں والا اور گولتا، ساقہ، ساقۃ الجیش. بات سمجھ میں آ رہی؟ جو پیچھے سائق سے ہے نا، ہانکنے والے، جو ہانکنے والے ہیں پیچھے سے لشکر کو چلا رہے ہیں. تو بہرحال یہ پانچ حصے ہوتے تھے لشکر کے بھائی، قلب، میمنہ، میسرہ، ساقہ اور مقدمہ. تو جو مقدمہ اس حصے کو کہتے تھے جو لشکر کے آگے ہوتا تھا. تو یہ جو کتاب کا مقدمہ ہے, یہ جو اوپر آپ نے پڑھا, کہتے ہیں یہ مقدمہ اس مقدمۃ الجیش سے لیا گیا ہے. جیسے وہ حصہ لشکر کے آگے آگے ہوتا تھا, اسی طرح کتاب کے شروع میں جو حصہ پہلے آتا ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں, مقدمہ کہتے ہیں, جس میں ضروری چند ضروری باتیں ذکر کی جاتی ہیں تاکہ کتاب آگے کتاب پڑھنے میں آسانی ہو جائے, اس فن کا سمجھنا, تاکہ وہ فن سمجھ میں آ سکے, کتاب اچھی طرح سمجھ میں آ سکے. تو کچھ باتیں شروع میں ذکر کی جاتی ہیں مقدمہ کے عنوان سے. تو جیسے وہ مقدمۃ الجیش لشکر پر سے مقدم ہوتا اور پہلے ہوتا تھا, اسی طرح یہ حصہ بھی کتاب کا مقاصد پر مقدم ہوتا ہے, ان سے پہلے آتا ہے. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ مقدمۃن قدم یقدم تقدیم, یہ تو باب تفعیل ہے, اور قدمہ کا معنی ہے آگے کرنا. آپ کسی آدمی کو اپنے سے آگے کریں تو ہم کہیں گے قدمت رجلاً, آپ نے اپنے سے آگے اس آدمی کو آگے کر دیا, اپنے سے آپ نے اس آدمی کو اپنے سے آگے کر دیا, تو آپ ہوئے مقدم اور وہ آدمی کیا ہوا, مقدم. تو مقدم کیا ہوا, اس میں فاعل, اسی سے مؤنث کا صیغہ بنا لو, کیا بن گیا, مقدمۃن. تو مقدمۃن کا معنی ہوا آگے کرنے والا, یعنی خود آگے نہیں ہے بلکہ دوسرے کو کیا کر رہا ہے, آگے کر رہا ہے. تو یہ تو بات معنی یہاں صحیح نہیں بنتا, یہ کتاب کا یہ حصہ مقاصد کو آگے کرتا ہے یا خود ان سے پہلے آ جاتا ہے, یہ تو خود پہلے آ گیا تو یہ تو مقدمہ نہ ہوا. اشکال سمجھ میں آیا, مقدم کا کیا معنی, دوسرے کو جو آگے کرتا ہے, اپنے سے آگے کر دیا, تو یہ تو مقدمہ نہ ہوا. تو جواب دیا کہ یہاں قدمہ بمانے تقدمہ کے ہے, یعنی باب تفعیل بمانے باب تفاعل کے ہے, اور عربی میں ایسا ہوتا رہتا ہے, ایک باب کبھی دوسرے باب کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. تو قدمہ کا معنی تو ہے دوسرے کو آگے کرنا, لیکن تقدمہ کا معنی ہے خود آگے ہونا. تو یہ مقدمہ بمانے متقدمہ ہے. مقدمہ کا کیا معنی تھا, دوسرے کو آگے کرنے والا, اور متقدمہ کا کیا معنی, خود آگے ہونے والا, اور یہ بھی خود آگے ہے, مقاصد پر کیا ہے, مقدم ہے, پہلے یہ آیا ہے. تو یہاں مقدمہ کس معنی میں, متقدمہ کے معنی میں ہے. اور بعض نے لکھا کہ یہ لفظ مقدمہ نہیں ہے, یہ مقدمہ ہے, اس میں مفعول کا صیغہ ہے, اس میں فاعل کا صیغہ نہیں, اور اس میں مفعول ہے. پھر بات ٹھیک بن گئی, پھر تو اشکال ہی کوئی نہیں, کیونکہ مقدم کا کیا معنی, جس کو آگے کیا گیا ہو, اور اس کو بھی کیا ہے, مقاصد پر آگے کیا گیا, ان سے پہلے لایا گیا ہے. تو بہرحال زیادہ رائج جو ہے وہ اس کے اندر مقدمہ ہے, اس میں دال کے کسرہ کے ساتھ. اور اس کا جواب گزر گیا کہ مقدمہ کس معنی میں ہے, متقدمہ کے معنی میں ہے. تو کہتے ہیں وہی ماخوذۃ من مقدمۃ الجیش, اور یہ ماخوذ ہے مقدمۃ الجیش سے. والمراد منها ہاہنا ان کان الکتاب عبارۃ عن الالفاظ والعبارات. اچھا, کہتے ہیں بھائی یہ مقدمہ ہے, اور یہ مقدمہ کتاب کا جز ہے. کتاب سے یا تو الفاظ مراد ہیں یا معانی, یہ ساری کیا ہے,
کتاب.
یہ جو اشارہ تہذیب, یہ ساری کیا ہے, یہ تہذیب جو متن ہے, یہ ساری کیا ہے,
کتاب.
اور کتاب یا تو الفاظ کا نام ہے یا معانی کا, آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, یہ یعنی یہ کلام لفظی ہے یا کلام نفسی ہے. یاد آیا کہ بھول گیا, کیا آیا تھا, ایہذا غایت تہذیب الکلام, یہ انتہا درجے کا مہذب کلام. تو یہ ہذا سے کس چیز کی طرف اشارہ ہے, انہوں نے بتایا تھا سات احتمالات ہیں, یا تو اشارہ ہے کس کی طرف, وہی سات احتمال جو القسم الاول میں آئے, وہی سات احتمال حاضہ کے اندر بھی تھے. یا تو اس سے مراد کیا ہے نقوش، یا اس سے کیا مراد ہیں
الفاظ،
یا اس سے کیا مراد ہیں معانی، یا اس سے مراد ہیں نقوش اور الفاظ، یا اس سے مراد ہیں نقوش اور معانی، یا اس سے مراد ہیں الفاظ اور معانی، یا اس سے مراد تینوں کا مجموعہ ہے یعنی نقوش الفاظ اور معانی. تو سات احتمال تھے اس کتاب کے اندر. اور وہاں کیا بتلایا تھا کہ وہاں چونکہ آگے لفظ آ رہا ہے کلام ان، ہاذا کلام ان مہذب ان، اور کلام وہ تو دو ہی قسم کا ہے، یا کلام لفظی ہے یا کلام نفسی. اور کلام لفظی وہ ہے جو الفاظ سے مرکب ہو، اور کلام نفسی وہ معانی کا نام ہے جو دل میں کلام ہے بھائی، جو دل میں کلام ہے. تو وہاں بتلایا تھا کہ حاضر سے مراد یا تو کلام لفظی ہے یا کلام نفسی ہے، یعنی یا تو الفاظ مراد ہیں یا معانی مراد ہیں. ذہن میں بحث آئی الفاظ مراد ہیں یا معنی. تو کتاب میں وہ سات احتمال تھے، لیکن چونکہ آگے لفظ کلام آ رہا تھا تو اس وجہ سے یہ دو انہوں نے بتلایا تھا، یا تو اس سے الفاظ مراد لیں گے یا معانی. میرا خیال ذہن میں بحث نہیں تازہ آپ کے. بھائی دیکھیے، ہم جو بھی بات کرتے ہیں پہلے بات سوچتے ہیں پھر بولتے ہیں، اور سوچتے کس کو ہیں؟ معانی کو. ذہن میں کیا ہوتے ہیں؟ معانی. اور پھر ان معانی کے لیے ہم الفاظ لاتے ہیں، لیکن وہ الفاظ بھی پہلے ذہن میں سوچتے ہیں اور پھر ان کو بول دیتے ہیں. تو پہلا درجہ کس کا؟ کہ ذہن میں کیا آئے؟ معانی. ترتیب سے کہ یہ بات کرنی ہے، پھر ان معانی کے لیے ترتیب سے کیا لائے ذہن میں ہی سوچے، کیا الفاظ، اور پھر ان الفاظ پر کیا کیا؟ تلفظ کیا. اور الفاظ جو ہیں وہ تو غیر قارو ذات ہیں، یعنی وہ اکٹھے خارج میں جمع نہیں ہوتے. ایک لفظ بولیں تو پچھلا لفظ گزر چکا اور اگلے ابھی آئے ہی نہیں. مثلا میں کہنا چاہتا ہوں زید محنتی طالب علم ہے، جب میں نے کہا زید تو ابھی باقی الفاظ آئے ہی نہیں، بڑا محنتی طالب علم ہے. اور جب میں نے کہا بڑا تو زید کا لفظ گزر گیا، ختم ہو گیا، اور اگلے الفاظ ابھی ان کا وجود ہی نہیں کیونکہ میں نے ان پر ابھی تلفظ ہی نہیں کیا. پھر محنتی پر جب میں پہنچا تو زید کا لفظ بھی گزر چکا، بڑا کا لفظ بھی گزر چکا، ختم ہو چکا، اس کا وجود نہیں، اور اگلے الفاظ ابھی آئے ہی نہیں. تو دیکھا الفاظ سارے اکٹھے ہوتے ہی نہیں، آپ جوں جوں تلفظ کرتے جاتے ہیں جو لفظ گزرتا گیا وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو باقی ہیں ابھی ان پر تو تلفظ کیا ہی نہیں. تو الفاظ ایک وقت میں خارج میں اکٹھے ہوتے ہی نہیں. تو الفاظ سے وہ الفاظ نہیں مراد جو خارج میں موجود ہیں، بلکہ کون سے الفاظ مراد انہوں نے لیے تھے؟ وہ الفاظ جو ہم نے ذہن میں سوچے. پہلے کیا کس کا تصور کیا؟ معنی کا. پھر ان کے لیے کس کا تصور کیا؟ الفاظ کا. اور پھر ابھی ان الفاظ پر ابھی تلفظ نہیں کیا، تو وہ الفاظ جو ابھی کہاں پر ہیں؟ ذہن میں ہی ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے حاضر کے ذریعے. تو یا تو معانی کی طرف یا ان الفاظ کی طرف. خارج میں جو الفاظ ہیں ان کی طرف اشارہ نہیں، کیونکہ خارج میں تو الفاظ غیر قارو ذات ہیں، یعنی اکٹھے ہوتے ہی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہاں چونکہ کلام کا لفظ آیا تھا، ویسے تو کتاب کے اندر سات احتمال تھے، لیکن چونکہ وہاں لفظ آیا تھا کلام، اس لیے انہوں نے کہا تھا ان سات میں سے یا تو صرف الفاظ مراد لینے پڑیں گے یا صرف معانی مراد لینے پڑیں گے، کیونکہ ان دو کو کلام کہتے ہیں اور باقی نقوش وغیرہ کو کلام نہیں کہتے، کیونکہ کلام دو ہی قسم پر ہے، یا کلام لفظی جس پر ہم کیا کرتے ہیں تلفظ، یا کلام نفسی وہ جو معنی ہم ذہن میں سوچتے ہیں. تو یہاں بھی کیا آیا؟ ہاذا کلام مہذب. تو کتاب ہاذا کے اندر تو سات احتمال، لیکن جب آگے کلام آ گیا اب ہاذا سے دو ہی چیزیں مراد لے سکتے ہو، یا کلام نفسی یا کلام لفظی مراد لے سکتے ہو، یعنی یا الفاظ مراد لو گے یا معانی مراد لو گے. سورت سمجھ میں آ گئے؟ تو یہاں پر بھی یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو مقدمہ آیا، یہ جو مقدمہ آیا یہ بھی کس کا حصہ ہے؟ کتاب کا. کتاب کا. اور اس کتاب میں کتنے احتمال تھے؟ سات احتمال. تو اس مقدمے میں بھی سات احتمال ہونے چاہیے، کتنے؟ بھئی اسی کا حصہ ہے نا، تو جب کتاب میں کتنے احتمال؟ سات، تو اس مقدمے میں بھی کتنے ہونے چاہیے؟ سات احتمال ہونے چاہیے. لیکن مناطقہ نے یہاں پر یہی دو احتمال ذکر کیے ہیں کہ مقدمے سے یا تو مراد الفاظ ہیں یا معانی مراد ہیں، تو ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہیں اور یہاں پر باقی احتمالات کو ذکر نہیں کرتے. اگرچہ جب کتاب میں سات احتمال ہیں تو یہ بھی کتاب کا حصہ، اس میں بھی کتنے احتمال ہونے چاہیے؟ سات. مقدمے سے یا مراد ہونے چاہیے الفاظ یا معانی یا نقوش، یا نقوش اور الفاظ، یا نقوش اور معانی، یا الفاظ اور معانی، یا تینوں کا مجموعہ یعنی الفاظ نقوش اور معانی. تو یہ ساتوں احتمال مقدمے میں ہونے چاہیے، لیکن باقی مناطقہ جنہوں نے اس کتاب کی شروحات وغیرہ لکھی اس تہذیب کی، کسی نے بھی یہ سات احتمال مقدمے میں ذکر نہیں کیے، سب نے مقدمے میں صرف دو ہی احتمال ذکر کیے ہیں. کون کون سے؟
الفاظ
اور معانی. تو ہم بھی الفاظ اور معانی ہی یہاں ذکر کریں گے کہ مقدمے سے مراد یا تو الفاظ ہیں یا کیا ہیں؟ معانی ہیں. تو مقدمے میں دو ہی احتمال ذکر کریں گے، یا کیا ذکر کریں گے؟ الفاظ، یا کیا ذکر کریں گے؟ معانی ذکر کریں گے. اب ذرا آگے عبارت ذرا مشکل ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ادھر دیکھیے بھائی، پہلے یہ بات سمجھ لیں. مقدمہ، یاد رکھیے مقدمے کے اندر مقاصد، جو کتاب کے اندر جو چیزیں مقصود ہیں، جن کو مقاصد ہیں اس علم، کسی علم یا فن کے، وہ ذکر ہوتے ہیں. اور اس سے پہلے مصنف جو ہے مقدمہ کے عنوان سے کچھ ضروری باتیں ذکر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کچھ ضروری باتیں مقدمہ کے عنوان سے ذکر کرتا ہے، اور اس میں کچھ ایسی مقدمہ میں ایسی باتیں جمع کرتا ہے جن سے آگے کتاب کے سمجھنے میں آسانی ہوگی. ان باتوں کا اس کتاب سے اور مقاصد سے ربط ہوتا ہے، اور ان کے سمجھنے سے اس کتاب کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو مقدمہ، اس میں کچھ باتیں ذکر کی جاتی ہیں، ان باتوں کا آگے آنے والے مقاصد سے ربط ہوتا ہے، اور اس مقدمے کے سمجھنے سے ان کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. یعنی یوں سمجھو، یوں کہو، مقدمہ ان کے سمجھنے میں فائدہ دیتا ہے. مقدمے ان کے سمجھنے میں
فائدہ دیتا ہے
اور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اچھا، اب ادھر دیکھیے، سب سے پہلے کس کو ذکر کر رہے ہیں؟ مقدمہ. اس کے بعد کس کو ذکر کریں گے؟ مقاصد کو، علم منطق کے جو مقاصد ہیں. تو پہلے مقدمہ، اور مقدمے میں کچھ ایسی باتیں ذکر کریں گے جن کی وجہ سے آگے مقاصد کا سمجھنا آسان ہو جائے گا، ان باتوں کا ان سے ربط ہے اور یہ ان کے سمجھنے میں فائدہ پہنچاتی ہیں. اور مجھے یہ بتائیے، یہ جو مقدمہ ہے، یہ اس سے کیا مراد لیا؟ الفاظ یا معانی؟ تو یوں کہیں گے کہ یہ جو مقدمہ ہے، الفاظ کا ایک گروہ ہے، الفاظ کی ایک جماعت ہے. مقدمہ کیا ہے بھئی؟ کچھ باتیں جمع ہیں نا، تو الفاظ کیا کیا ہے؟ ایک گروہ ہے، یا الفاظ کی ایک جماعت ہے، جس کو مصنف نے کیا کر دیا؟ کتاب پر مقدم کر دیا، کیونکہ اس کا کتاب کے ساتھ ربط ہے اور یہ کتاب کے سمجھنے میں فائدہ دے گا. یا مقدمے سے مراد لے لو معانی، تو مانا ہو جائے گا کہ یہ مقدمہ جو ہے، یہ معانی کا ایک گروہ ہے، کچھ معانی اکٹھے کیے ہیں نا. یا تو کچھ اگر الفاظ مراد ہیں تو یوں کہو گے کہ مقدمہ یہ کچھ الفاظ جمع کیے ہیں، کچھ الفاظ کی جماعت ہے، جس کا آگے آنے والے مقاصد سے ربط ہے اور یہ اس کے سمجھنے میں فائدہ دے گا. اور اگر مقدمے سے کیا مراد لو؟ معانی، تو پھر یوں کہیں گے کہ مقدمہ معانی کا ایک گروہ ہے، جس کا آگے آنے والے معانی یعنی کتاب کے ساتھ ربط ہے اور یہ اس کے سمجھنے میں فائدہ دیتا ہے. یہی بیان کر رہے ہیں. دیکھیے بھائی، کہتے ہیں ول مراد مینہا، اور مقدمہ سے مراد جو ہے ہا ہو نا، یہاں پر مقدمہ سے مراد ان کان الکتاب عبارتا عن الالفاظ والعبارات، اگر کتاب عبارت ہو الفاظ اور عبارات سے. توجہ ہے.
جی
کتاب میں ویسے تو 7 احتمال تھے لیکن ھذا کلام مہذب میں کتنے احتمال باقی رہ گئے تھے؟
دو.
یا تو کتاب عبارت ہے کس سے؟ الفاظ سے. یا کتاب عبارت ہے کس سے؟ معنی سے. تو کہتے ہیں اگر کتاب عبارت ہو الفاظ اور عبارتوں سے, کتاب کس سے؟ کتاب سے کیا مراد ہے؟ الفاظ اور عبارتیں. تو پھر مقدمے سے بھی کیا مراد ہوں گے؟ الفاظ. الفاظ کا ایک گروہ مراد ہوگا. اور اگر کتاب عبارت ہو کس سے؟ معانی سے. تو مقدمے سے میں مراد جو ہے وہ ایک معانی کا ایک گروہ ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے صرف ترجمہ ہے. کہتے ہیں والمراد منہا ہا ہنا, اور مراد مقدمے سے یہاں پر آگے آ رہا ہے طائفۃ من الکلامی, کلام کا ایک گروہ ہے. مقدمے سے یہاں مراد کلام کا ایک گروہ ہے. بھئی کب کلام کا ایک گروہ کب مراد ہوگا؟ درمیان میں ذکر کر دیا ان کان الکتاب عبارتا عن الالفاظ والعبارات, اگر یہ کتاب عبارت ہو کس سے؟ الفاظ اور عبارت. اگر کتاب سے کیا مراد لیا آپ نے؟ الفاظ اور عبارات. تو مقدمے سے بھی کیا مراد لوگے؟ الفاظ اور عبارات, یعنی کلام کا ایک گروہ مراد لے لوگے, کلام لفظی کا ایک گروہ. تو کہتے ہیں مراد مقدمے سے یہاں پر ان کان الکتاب عبارتا عن الالفاظ والعبارات, اگر یہ کتاب عبارت ہو الفاظ اور عبارتوں سے. تو مقدمے سے یہاں مراد جو ہے طائفۃ من الکلام, کلام کا ایک, کلام کی ایسی جماعت ہے. طائفہ کا کیا معنی؟ گروہ. کلام کی ایک ایسی جماعت مراد ہے قدمت امام المقصودی, جس کو مقدم کیا گیا مقصود سے پہلے. مقصود سے پہلے مقصود پر کیا کیا گیا؟ مقصود کے سامنے اس کو مقدم کیا گیا. لارتباط المقصود بہا, اس لیے کیونکہ ربط ہے مقصود کا بہا اس کے ساتھ. ونفعہا فیہ, اور نفع ہے اس مقدمے کا فیہ اس مقصود میں, یعنی اس کے سمجھنے میں. معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر دیکھ لو ایک دفعہ ترجمہ. کہتے ہیں والمراد منہا ہا ہنا ان کان الکتاب عبارتا عن الالفاظ والعبارات طائفۃ من الکلام, اور مراد مقدمے سے یہاں پر اگر کتاب عبارت ہو الفاظ اور عبارات سے. تو پھر مقدمے سے یہاں مراد طائفۃ من الکلام, کلام کا ایک گروہ ہے, کلام کی ایک جماعت ہے. قدمت, جس کو مقدم کیا گیا ہے. امام المقصودی, مقصود پر, مقصود سے پہلے. لارتباط المقصودی بہا, اس وجہ سے کہ مقصود کا اس کے ساتھ ربط ہے. ونفعہا فیہ, اور اس لیے کیونکہ یہ مقدمہ فائدہ دیتا ہے فیہ اس مقصود کے اندر. وَإِن كَانَ عِبَارَةً عَنِ الْمَعَانِي, اور اگر کتاب عبارت ہو کس سے؟ معانی سے. تو فَالْمُرَادُ مِنَ الْمُقَدِّمَةِ, تو پھر مقدمے سے مراد جو ہے طَائِفَةٌ مِنَ الْمَعَانِي, معانی کی ایک جماعت مراد ہے. يُوجِبُ الْإِطِّلَاعُ عَلَيْهَا بَصِيرَةً فِي الشُّرُوعِ. يُوجِبُ کا معنی يُثْبِتُ, ثابت کرنا. ویسے یوجیبو اوجبا, یوجیبو کا معنی ہے واجب کرنا, دوسرے پر کوئی چیز لازم کر دینا. لیکن یہاں لازم کرنے کے معنی میں نہیں ہے, بلکہ یہاں کس معنی میں ہے؟ ثابت کر دیں. یوجیبو معنی یثبتو کے ہے. اور یاد رکھنا کتابوں کے اندر یوجیبو معنی یثبتو کے عام استعمال ہوتا ہے, یثبتو کے. تو یوجیبو واجب کرتا ہے. الاطلاع علیہا یہ فاعل ہے, اس پر مطلع ہونا یہ ثابت کرتا ہے. اس مقدمے پر مطلع اگر آپ ہو جائیں, اس کو سیکھ لیں, پڑھ لیں, جان لیں, تو یہ ثابت کر دے گا. کیا ثابت کرے گا؟ بصیرتن فی شروع, کتاب کے شروع میں بصیرت کو, بصیرت آ جائے گی. بصیرت کا کیا معنی ہے؟ سمجھنا, سمجھنا, دل کا نور. بھائی تو دل کا نور آ جائے گا, یعنی کتاب کو سمجھا جا سکے گا. عبارت سمجھ میں آ رہی ہے؟ یوجب الاطلاع علیہا, اس پر مطلع ہونا یہ ثابت کرتا ہے. اس پر مطلع ہونا یعنی اس کو جان لینا, اس مقدمے کو جان لینا یہ ثابت کر دیتا ہے. بصیرتن فی شروع، اس کتاب کے شروع میں بصیرت کو، یعنی کتاب کے شروع میں کیا آ جائے گی؟ بصیرت آ جائے گی، اور کتاب کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. عبارت سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ پھر دیکھو، وَإِن كَانَ عِبَارَةً عَنِ الْمَعَانِي، اور اگر یہ کتاب عبارت ہو معانی سے، تو فَالْمُرَادُ مِنَ الْمُقَدِّمَةِ طَائِفَةٌ مِنَ الْمَعَانِي، تو مقدمے سے مراد معانی کی ایک جماعت ہے. يُوجِبُ الْإِطِّلَاعُ عَلَيْهَا بصیرتن فی شروعی، کہ اس پر مطلع ہونا وہ بصیرت کو ثابت کر دیتا ہے کتاب کے شروع میں. وتجویز الاحتمالات الاخری فی الکتابی. اچھا، کیا بات ذکر کی تھی کہ کتاب میں کتنے احتمال؟ سات. سات، جب کتاب میں سات احتمال تو مقدمہ بھی اسی کا حصہ ہے، اس میں بھی کتنے احتمال ہونے چاہیے؟ سات. لیکن میں نے ذکر کر دیا کہ شارح آپ کو بتلائیں گے کہ باقی شارحین نے یہاں صرف مقدمے سے الفاظ یا معانی ہی مراد لیے ہیں، تو ہم بھی انہی کی پیروی کرتے ہوئے الفاظ یا معانی ہی مراد لیتے ہیں، باقی احتمالات کو ہم بھی یہاں ذکر نہیں کرتے. یہی بات بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وتجویز الاحتمالات الاخری، اور جائز قرار دینا. بھائی کتاب میں کتنے احتمالات جائز قرار دیے تھے؟ سات. یہی بیان کر رہے ہیں، وتجویز الاحتمالات الاخری، اور دوسرے احتمالات کو جائز قرار دینا. جو وز یجوز تجویز کا معنی ہے جائز قرار دینا، اور جائز قرار دینا دوسرے احتمالات کو. فی الکتابی، کس میں؟ کتاب میں. یستدعی، یہ تقاضا کرتا ہے. جوازہا فی المقدمتی، کہ یہ احتمالات جائز ہونے چاہیے. فی المقدمتی، کس کے اندر؟ مقدمے میں بھی. اللتی ہی جز اہو، وہ مقدمہ جو کہ کتاب کا جز. کتاب کے اندر باقی بھی پانچ احتمالات جائز قرار دیے تھے یا نہیں؟ تو کتاب میں جب باقی پانچ احتمالات آپ جائز قرار دے رہے ہیں الفاظ اور معانی کے علاوہ، نقوش وغیرہ، جب کتاب میں آپ پانچ مزید احتمالات جائز قرار دے رہے ہیں، تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ مقدمے میں بھی یہ احتمالات کیا ہونے چاہیے؟ جائز ہونے چاہیے، کیونکہ مقدمہ اسی کتاب کا جز ہے. یہ معنی و تجویز الاحتمالات الاخری فی الکتابی، اور باقی احتمالات کا جائز قرار دینا کتاب کے اندر. یستدعی، یہ تقاضا کرتا ہے. جوازہا فی المقدمتی، کہ وہ احتمالات جائز ہونے چاہیے مقدمہ کے اندر. التی ہی جز اہو، وہ مقدمہ جو کہ اس کتاب کا جز ہے. لیکن القوم لم یزیدوا علی الالفاظ والمعانی فی ھذا الباب. لیکن القوم، لیکن ان لوگوں نے، ان لوگوں نے، کون مراد ہیں؟ وہ لوگ منطق والے، علم منطق والے، مناطقہ مراد ہے، منطقی حضرات مراد ہیں. اچھا، تو القوم جو ہے، القوم اس کا معنی میں نے کیا کیا؟ وہ لوگ، لیکن ان لوگوں نے، اور مراد کون ہیں؟ مناطقہ. تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ پیچھے تو کہیں قوم کا ذکر نہیں آیا کہیں، تو پھر الف لام کے ذریعے کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ میں نے جواب دے دیا کہ اس سے کون مراد؟ منطقی حضرات مراد ہیں. تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ پیچھے تو کہیں قوم وغیرہ کا لفظ آیا ہی نہیں، کہ پھر جیسے رجل آیا تھا، جاءنی رجل فاکرمت الرجل، آیا میرے پاس وہ آدمی، آیا میرے پاس کوئی ایک آدمی، تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا. پہلے رجل کا ذکر ہوگا تو پھر الرجل کے ذریعے، الف لام کے ذریعے اس کی طرف کیا ہوگا؟ اشارہ. تو یہاں پر بھی پیچھے تو کہیں قوم کا ذکر نہیں آیا، کہ قوم ذکر ہوتا تو پھر القوم کے ذریعے کیا کیا جاتا؟ اس کی طرف اشارہ کیا جاتا. تو جواب یہ کہ یہاں پر کہ لفظوں کے اعتبار سے اگرچہ قوم کا ذکر نہیں آیا، لیکن معنی کے اعتبار سے قوم کا ذکر آ گیا، مناطقہ کا ذکر آ گیا، کیونکہ یہ کتاب منطق میں ہے. تو جب منطق کی کتاب آ گئی تو مناطقہ کا خود بخود گویا یوں سمجھو ذکر آ گیا. تو معنی کے اعتبار سے ذکر ہے، لفظوں کے اعتبار سے ذکر نہیں. تو کہتے ہیں لیکن القوم لم یزیدو علی الالفاظ والمعانی فی ھذا الباب، لیکن ان مناطقہ نے جو ہے انہوں نے زیادہ نہیں کیا، بڑھایا نہیں الفاظ اور معانی پر، فی ھذا الباب اس باب میں، اس باب میں یعنی اس مقدمہ کے باب میں انہوں نے الفاظ اور معانی پر زیادتی نہیں کی، اور احتمالات کو ذکر نہیں کیا، تو میں بھی اور باقیوں کو ذکر نہیں کرتا، صرف وہی دو احتمال ذکر کرتا ہوں کہ اگر کتاب سے مراد الفاظ ہیں تو مقدمہ سے بھی مراد الفاظ کا ایک گروہ ہے، اور اگر کتاب سے مراد معانی ہیں تو مقدمہ سے بھی مراد معانی کا ایک گروہ ہے بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.